Johnson.
درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کا. فاتحہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.
شب جمعہ ہے اور پروردگار عالم نے جمعے کی شب کو مغفرت اور رحمت کی شب قرار فرمایا ہے. اس شب کے لیے متعدد اعمال قرار فرمائیں اور اس کے بعد روز جمعہ پورے ہفتے کے تمام ایام میں مقدس ترین اہم ترین دن ہے. شب جمعہ کی توفیقات کو حاصل کرنے کے لیے، خدا نے متعال کی لطف اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. شب جمعہ کے لیے ہمارے پاس عبادات موجود ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں اور ان کی ارواح اہل خانہ سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کل تک ہم بھی تمہارے درمیان موجود تھے اور ہمارے لیے بھی اعمال کا دروازہ کھلا تھا، ہم نے غفلت کی اور اپنی اس دنیا کے لیے جس میں ہمیں دائمی زندگی گزارنی تھی اتنی تیاری نہیں کی. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو اس دنیا سے جاتا ہے اس کا رابطہ اس دنیا سے منقطع ہے. بہت کچھ وہ سکھانا بھی چاہے تو شاید ہم لوگوں کو نہیں سکھا پائے گا، اور ہم لوگ جب تک اس دنیا کے اندر ہیں ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہے، سیکھنا بھی چاہیں تو نہیں سیکھ سکتے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ روایات کے اوپر غور کریں اور ان روایات کے ذریعے سے جو کچھ اس دنیا کے بارے میں کشف کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا تعالیٰ کی اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت، شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا نے تعالیٰ کے اوصاف میں اسماء حسنہ میں سے ایک اسم گرامی حکیم ہے، خدا نے تعالیٰ کی حکمت. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ کوئی کام ابس انجام نہیں دے گا، جو کچھ بھی انجام دے گا اس کے اندر کوئی تدبیر ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، ہدف ہوگا. ظاہر ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی اگر حکمت اس کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے اوپر ہے، اور یہ حکمت اتنی وسیع ہے کہ جو لوگ جانوروں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور مفکر جس نے جانوروں کی زندگی میں بہت زیادہ اسٹڈیز کی ہیں حشرات کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ بیلنس اتنا زیادہ ہے کہ اگر چند مچھر زیادہ پر ہلائیں تو دنیا تباہ ہو جائے گی. اس حد تک شدید بیلنس ہے کہ اگر آپ ذرا سا بھی اس کو ڈس آرڈر میں لائیں گے، تبدیلی کریں گے، تو اس دنیا کے اندر تباہی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا. ہم لوگ برسوں کی جدوجہد کے بعد اب مثال کے طور پر کچھ سمجھ پا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ماحول کے حوالے سے اور دوسری اشیاء کے حوالے سے کیا پیش آیا. تصور فرمائیں کہ اگر اس دنیا کے اندر چند جانور اپنے کردار کو انجام نہ دیں تو یہ ساری تباہیاں آ سکتی ہیں. اگر خود انسان اپنے کردار کو انجام نہ دے تب کیا ہونے والا ہے؟ لہذا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں جو کچھ فساد ظاہر ہوا ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو لوگوں نے انجام دیے ہیں. خدا تعالیٰ کے نظام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زمین و آسمان کے اندر مشکلات جاری ہوئی ہیں. اس اعتبار سے کسی بھی انسان کے لیے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس دنیا میں کس مقصد کی خاطر، کس ہدف کے حصول کے لیے، اور اس ہدف کے حصول کو کس راستے پہ طے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. چند نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ نکات عرض کروں، چند ایسے نکات کے جو معمولاً نئے پڑھنے والی جگہ پہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. گرچہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر، لیکن بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، ان کی مشکل کو حل کرنے کی خاطر یہ چند نکات تکرار کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے بچپن سے عزاداری میں شرکت کرتے ہوئے چند نکات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ان نکات کو سمجھنے کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں سمجھ میں آئیں کہ کیوں پیش آ رہی ہیں. مثلاً ایک بہت سادہ سی بات، چونکہ ہم ایک ایسے امام بارگاہ میں جو کافی عرصے سے یہاں پر موجود ہے الحمدللہ رب العالمین، اور برسوں سے یہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے، اس اعتبار سے انتہائی ضروری ہے. ایک رف ایسٹیمیٹ، بہت زیادہ رف، یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی کے اندر کم از کم ہر سال 400,000 مجالس ہوتی ہوں گی. اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اس کی کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں، بہت سادہ ہیں وہ، کہ اگر کراچی کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہو اور 1.5 کروڑ آبادی میں ہمارا حصہ 15 سے 20% ہو، جو پورے پاکستان کا اوسط حصہ ہے ہمارا، جو معمولاً کہا جاتا ہے، کم و زیادہ کہ ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، تو اس شہر کے اندر ہماری مجموعی تعداد 20,00,000 سے اوپر ہونی چاہیے، کم از کم اتنی ہونی چاہیے. اگر ہم 5 گھرانوں پر مشتمل ایک اوسط گھرانہ تصور کریں تو صرف کراچی کے اندر موجود شیعہ گھرانوں کی تعداد 400,000 سے اوپر ہونی چاہیے. اگر ان 400,000 گھرانوں میں اتنا ہی تصور کریں کہ ہر گھر ایک مجلس کرواتا ہو، ہر گھر میں زاد و ولد ہے، پیدا ہونا ہے، کسی کی برسی، کسی کا چہلوم، کسی کا سیوم، پھر سالانہ مجالس، اگر صرف اسی کو تصور کریں کہ یہ سارے کے سارے گھر پورے سال میں ایک مجلس کرواتے ہوں، اور اس کے اوپر اضافہ کر دیں کہ ہر امام بارگاہ کے اندر بہرحال عشر مجلس تو عشر اولا تو یقیناً ہونا ہی ہونا ہے، اور اکثر امام بارگاہوں کے اندر 2 مہینے 8 دن روزانہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہی ہے. بڑی امام بارگاہیں بھی شمار کریں تو دسیوں ہیں، اور ان سب کو اگر جمع کریں تو پھر کوئی شبہ نہیں رہتا کہ کم سے کم 400,000 مجالس تو اس شہر کے اندر ہوتی ہی ہوں گی. تو اگر تصور کریں کہ 400,000 مجالس ہوتی ہوں اور 10 سال یہ کام انجام پایا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 40,00,000 مجالس گزشتہ 10 سال کے اندر ہوئی ہوں گی، اور اگر کسی جوان کی عمر مثال کے طور پر 25 سال ہو اور سن بلوغ کے بعد سے حساب کریں تو وہ ایک ایسے شہر میں 10 سال رہا ہوگا بالغ ہونے کے بعد کہ جس میں 40,00,000 مجالس ہوئی ہیں، اور اگر کسی کی عمر میرے جیسے کی طرح ہو کہ جس کو بالغ ہوئے ہوئے 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جیسے آدمی نے 25 سال ایک ایسے شہر میں گزارا ہے جہاں پر 1 کروڑ مجالس ہوئی ہیں، 1 کروڑ مجالس گزشتہ 25 سال کے اندر۔ صرف ایک مشکل رہ جاتی ہے کہ جو کچھ معاشرے کی موجودہ دینی صورتحال ہے، کیا یہ 1 کروڑ مجالس کا مناسب رزلٹ ہے؟ مشکل یہاں پر ہے، مشکل یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کتنی مجالس ہوئی ہیں، میں نے عرض کیا یہ تو بالکل رف ایسٹیمیٹ ہے اور یہ ایسا ہے کہ قابل انکار شاید نہیں ہوگا، تقریباً ہم رف پہ بھی چلیں تو اتنا ہوا ہوگا کہ گزشتہ 25 سال کے اندر اس شہر میں اندازاً 1 کروڑ مجالس ہوئی ہوں گی، اور میرے 25 سال ایک ایسے شہر میں گزرے ہیں جہاں 1 کروڑ مجالس ہوئی ہیں، اور میں خواہ نہ خواہ ان کے اندر شریک کرنے والا تھا۔ اب تصور یہ ہے کہ اس شہر کا جو کچھ بھی سماجی پس منظر ہے وہ 1 کروڑ مجالس کے نتیجے کے لیے مناسب ہے کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز یہ شہر اس قابل نہیں ہے، اس جگہ پہ نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ 1 کروڑ مجالس کے نتیجے کے لیے یہ جگہ اچھی جگہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، 1 کروڑ مجالس ہوئی اور اس کے بعد بھی نتیجہ حاصل نہیں ہو پایا، یا وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو پایا جو ہم چاہ رہے تھے، نہ کہ کچھ نہیں ہوا، ہاں بہت کچھ ہوا، ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین کراچی کی صورتحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، پورے پاکستان میں کچھ نہ کچھ سفر کرنے کی وجہ سے کراچی کی صورتحال پاکستان کے دوسرے ممالک شہروں کے مقابلے میں تشیعوں کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اکثر شہروں کے مقابلے میں کراچی کی صورتحال بہت بہتر کہلائے گی۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں پیش آ رہا ہے تو چند اسباب سمجھ میں آتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، پہلا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معمولاً ہم نے اپنی مجالس کے اندر حاضرین کے لیے مواد اور تعلیمات کم پیش کی ہیں، غائبین کے لیے تعلیمات بہت زیادہ پیش کی ہیں۔ یعنی ہمارے ساتھ مشکل یہ رہی ہے کہ معمولاً ہماری مجالس کے اندر جو کچھ بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ ذکر کسی اور کو سنانے کے لیے زیادہ تر ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، خوش قسمتی ہے بد قسمتی سے جس کو سنانے کے لیے ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے، تو جس کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں وہ سنتا نہیں ہے، اور جو سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ اس میں ایک یہ ہے کہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن کے اوپر کوئی بوجھ احساس نہیں کرتے، چونکہ ان کو سنانے کے لیے کچھ کہا ہی نہیں گیا ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ لیکن مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سطح فکری میں کوئی خاص اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہے، چونکہ ان کے لیے کچھ کہا ہی نہیں گیا ہے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوئی چیز کہی نہیں گئی ہے۔ تو اب تصور یہ کریں کہ اگر یہ 1 کروڑ مجالس خرچ ہوتی ہیں، صرف ہوتی ہیں اس بات کے اوپر کہ جو بیٹھے ہیں ان کو اہل بیت سے نزدیک کیسے لایا جائے گا، تو پھر یہ لوگ اہل بیت سے بہت نزدیک پہنچ جانے چاہیے تھے۔ اچھا، جن لوگوں کو ہم اہل بیت سے نزدیک لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سامعین ہیں ہی نہیں ہمارے، وہ سننے والے نہیں ہیں۔ شاید ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ بھی سنا کرتے تھے، اب صورتحال بہت مختلف ہو چکی ہے، نتیجہ یہ کہ وہ سن نہیں رہے جن کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کی سطح فکری میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک اعتبار سے اتنی زیادہ مجالس کے باوجود ہم نے کوئی بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کیا جتنا علمی فائدہ، فکری فائدہ ہمیں ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک نقطہ اس سلسلے میں۔ دوسرا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ چونکہ اس سامعین کے مزاج میں یہ تھا کہ ہمارے فکر کے اوپر بوجھ نہ بنے، ہماری فکر کے اوپر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر اس کو بالکل کھل کر کہیں تو ہم پر کوئی تنقید نہ کی جائے. کچھ مزاج اس طرح سے بن گیا کہ سامعین تنقید کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. اب یہ کسی بھی وجہ سے تھا, تو چونکہ سامعین تنقید کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے اور سب بولنے والے کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ سامعین تنقید نہیں سننا چاہتے, اس کے نتیجے میں جہاں تنقید نہ ہو, مثبت تنقید بھی نہ ہو, وہاں اصلاح ممکن نہیں ہے. پھر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی بچہ اپنے ٹیچر سے یہ کہے کہ آپ میری کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں گے. اصلاح ہوتی وہیں پر ہے جہاں پر کوئی مخلص آدمی, ہمدرد, دل سوز اپنے سامعین, اپنے مخاطبین کی کسی غلطی کو, کسی خرابی, خامی, کوتاہی کو کہنے کی, ادب کے ساتھ کہنے کی جرات رکھتا ہو اور سننے والا بھی اس بات پہ مطمئن ہو کہ کہنے والا دل سوزی کے ساتھ کہہ رہا ہے, ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہے, تنقید برائے تنقید نہیں ہے, اصلاح کا پہلو ہے, تو وہ اس کو قبول کرنے کی پہلے سے صلاحیت رکھتا ہو. اس کے بعد یہ معاملہ چلنا شروع ہوگا کہ پھر تنقید ہوگی اور تنقید کے نتیجے میں اصلاح بھی ہوگی. لیکن اگر خدا نہ کرے ایسا ہو جائے, جیسا کہ بہت جگہ ہوتا ہے, یا اب تھوڑی بہتر ہونے لگی صورتحال, وہ یہ کہ خطابت گویا ایک آدمی کا کئی آدمیوں کے سامنے اپنے فن کے اس بات کا راستہ ہو. ایک آدمی کوشش کر رہا ہے کہ چند منٹ میں دوسروں کے سامنے یہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایک فن ہے, میرے پاس ایک صلاحیت ہے, پھر اس میں تنقید نہیں ہو پائے گی, پھر اس میں تعمیر نہیں ہو سکتی, پھر اس میں یہ ہوگا کہ میں 40-50 منٹ جدوجہد کروں گا اور سامنے والوں کے سامنے یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے پاس ایک صلاحیت ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. نتیجہ چونکہ ہم خود بولنے والوں میں سے شمار ہو گئے کسی بھی وجہ سے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت ساری جگہوں پر جب ہم بیٹھتے ہیں بولنے کے لیے تو ایسا ہوتا ہے جیسے سامنے والے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ ایویلویشن کے لیے آئے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کس لیول پر کام ہو رہا ہے, گویا مانیٹرنگ کے لیے تشریف لائے ہیں, سماعت کے لیے نہیں آئے, سننے کے لیے نہیں آئے, دیکھنے کے لیے آئے, گویا نمبر دینا ہے انہوں نے. اب نتیجہ یہ کہ کسی بھی قسم کا اصلاح, کسی بھی قسم کی تعمیر, ترقی, کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی. صرف ایک مقابلہ رہ جائے گا کہ میں ثابت کروں گا کہ میرے پاس یہ فن ہے اور وہ سامنے والا یہ طے کر رہا ہوگا کہ یہ فن ہے یا نہیں ہے. اب کیا حاصل ہونا ہے؟ معمولاً یہی کچھ ہونے لگا. اور ظاہر ہے میں وہ پہلو نہیں ذکر کرنا چاہتا جس کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں ہے, کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ملوث ہو گئیں, شامل ہو گئیں, جس کے بعد خلوص میں بھی کمی آ گئی اور خلوص میں کمی آنے کے نتیجے میں تاثیر میں کمی حاصل ہو گئی. تو ان تمام کے نتیجے میں جو شیعہ قوم کی ایک علمی دھاک بیٹھی ہوئی تھی مخالفین کے اوپر, اس میں شدت کے ساتھ کمی واقع ہوئی. اور چند سال پہلے جب انہوں نے اپنے اس فکری حملے کا آغاز کیا جو مخالطات کے اوپر مبنی تھا, جو بہت ساری دھوکوں پر مبنی تھا, تو قوم کے اکثر جوانوں میں جواب دینے کی طاقت نہیں تھی. ہم اس مشکل میں پھنس گئے. لہذا آپ نے بہت آسانی سے احساس کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر 1997-98 کے بعد جو ایک فکری الغار ہوئی شیعہ قوم کے اوپر, تو وہ جو پہلے جملے مشہور تھے کہ شیعہ کا بچہ بھی دوسروں کے عالم کے اوپر بھاری ہے, اس کی کوئی صورتحال سمجھ میں نہیں آئی. اور صورتحال اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے پہلے کے 20-25 سال ہم نے فکری لحاظ سے ترقی میں نہیں گزارے, کم از کم اگر تنزل حاصل نہ ہوا ہو. تو اب یہ تھا کہ کچھ شعور حاصل ہونا شروع ہوا, اور اگر میں بالکل کھل کے کہوں تو پھر ایسا ہوا کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں دوسرے علاقوں کی نسبت بہت فرق ہو گیا. یعنی کچھ علاقے وہ تھے جہاں پر اس کے اوپر محنت شروع ہوئی کہ نہیں, اب فکری تعمیر ہوگی, فکری ترقی ہوگی, اور کچھ علاقے وہ تھے کہ جو اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے. اب میں آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستان تو چھوڑیے, کراچی کے مختلف علاقوں میں جاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کر سکتا ہوں کہ کس علاقے کی فکری سطح کہاں پر پہنچی ہوئی. ایسا ہو گیا. اس میں اور زیادہ مشکل یہ پیش آئی کہ زیادہ تر جہاں پر ہماری اکثریت تھی وہاں پر علمی سطح اور کم ہو گئی, وہ زیادہ مشکل میں پھنس گئے. اس کی اپنے وجوہات تھیں کہ بھئی ان علاقوں میں یہ مشکل کیوں پیش آئی, جہاں پر ہم اکثریت میں تھے وہاں پہ تو حالت بہت بہتر ہونی چاہیے تھی. اس کے اپنے اسباب و وجوہات تھے. ان کے نتیجے میں اب جو دور آنا چاہیے, اور میں نے عرض کیا کہ یہ ترقی, یہ بہتری کافی حاصل ہو رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر, وہ یہ کہ اب ہدف کے اوپر متمرکز, خاص ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مجالس ہونی چاہیے جن میں اصل ہدف یہ ہو کہ بولنے والے سننے والے عملی زندگی میں اہل بیت کی تعلیمات سے نزدیک کیسے آئیں گے. ہم نے فکری طور پر بہت کچھ سن لیا ہے, اب عمل کے میدان میں اترنے کی کوشش کرنی ہوگی. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اب یہ جو عملی میدان میں اترنا تھا یہ خود ایک موضوع ہے کہ ہم نے فکری طور پر بہت کچھ سنا, نظریاتی طور پر بہت کچھ سنا, لیکن معمولاً ایسا ہوتا تھا, یعنی میرے ساتھ, مجھے اپنے لیے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جب میں کسی مجلس میں بیٹھتا تھا بچپنے میں یا لڑکپن میں, تو مجلس کو ایک گھنٹہ سننے کے بعد جس میں بھرپور طریقے سے داد و تحسین ہو رہی ہوتی تھی, بہت اچھے طریقے سے داد و تحسین ہو رہی ہوتی تھی اور خطابت کے جوہر ہوتے تھے اس کے اندر, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ گھر پہنچنے پر والدہ نے ہی پوچھ لیا کہ مقرر نے کیا پڑھا, تو ہم یہ بتانے کے قابل نہیں تھے. اگر وہ صرف اتنا پوچھ لیں کہ کیا پڑھا, تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ در حقیقت کیا پڑھا. اور اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا سیکھا, تو وہ تو بالکل ہی پتا نہیں تھا کہ ہم نے کیا سیکھا. نتیجہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 1.25 کروڑ کی 1 کروڑ مجالس کا نتیجہ چند صفحے کتاب بھی نہیں بنتا تھا, چند صفحے کتاب بھی نہیں بنے گا. اس میں صرف مقررات کو ہٹا دیجئے, جو بار بار مجالس کے اندر تکرار ہو رہی تھی ان کو ہٹا دیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ 1 کروڑ مجالس کا علمی سرمایہ چند کتابیں بھی نہیں ہیں. اور 1 کروڑ مجالس کا آپ سمجھ رہے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ 1 کروڑ گھنٹے گفتگو, اور سامعین کو اگر صرف 50 کو بھی شمار کر لیں تو 50 گھنٹے وقت, 50 کروڑ گھنٹے وقت. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سب کا سب اہل بیت کی خدمت میں لگ رہا ہوتا, تو میرے خیال میں اس شہر کو نجف کے کسی نہ کسی در پائے کے اوپر پہنچ جانا چاہیے تھا, ایسا ہو جانا چاہیے تھا اسے. لیکن بدقسمتی سے سب نہیں ہوا, چونکہ ہم لوگ, پہلا نقطہ یہ کہ ان لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے رہے جو سننا نہیں چاہتے تھے, دوسری بات یہ کہ ہم سامعین کے ذہن پر کسی بھی قسم کی بوجھ کی تحمل نہیں ہونا چاہ رہے تھے, ان کے بارے میں تنقیدی گفتگو کے قائل نہیں تھے, چاہے وہ دلسوزی اور ہمدردی کے اوپر ہی مبنی کیوں نہ ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ کسی بھی قسم کی اصلاح انجام نہیں پائی. ایک اور مشکل یہ بھی تھی جو میں نے بیچ بیچ میں ہی عرض کی کہ زیادہ تر سامعین کا ہدف بھی یہ نہیں تھا آنے سے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے. زیادہ تر سامعین کا ہدف سیکھنا نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا تھا, ابھی کافی بہتری آنا شروع ہوئی ہے. اس کی بھی کئی وجوہات تھی, ان کو پہلے سے یہ پتا ہوتا تھا کہ معمولاً جو گفتگو شروع کی جائے گی تو وہ جان جاتے تھے کہ آخر تک کیا ہوگا, تو وہ جان جاتے تھے کہ اس میں بیٹھنے سے ہمیں سوائے ثواب حاصل کرنے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی. لہذا آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ شاید دنیا کا واحد انسٹیٹیوشن ہے جس میں ایسے لیکچر ڈیلیور کیے جا رہے ہیں جس میں کوئی اسٹوڈنٹ نوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کا واحد انسٹیٹیوشن ہوگا کہ جس میں 1 کروڑ لیکچر ڈیلیور کیے گئے ہیں اور کسی اسٹوڈنٹ نے نوٹس نہیں بنائے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نوٹس بنانے کے لیے مٹیریل ہے بھی نہیں, تو انہوں نے نوٹس بنانے کی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی. پھر بہرحال آخر میں ریکارڈنگ کا مسئلہ داخل ہو گیا, تو اس ریکارڈنگ کے نتیجے میں نوٹس بنانے کی ضرورت ختم ہو گئی, گویا کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. یہ سب ان اصولوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ سامنے والے نے ایسی کوئی بات کہنی نہیں ہے جس کے لیے ہمیں اس مشقت میں پڑھنا پڑ جائے. بہرحال اب ان تمام کا مقابلہ کرنا اس طرح سے تھا کہ سب سے پہلے ایک اصولی فیصلہ کر لیا جائے. اصولی فیصلہ کیا کیا جائے؟ اصولی فیصلہ یہ کیا جائے کہ خطابت کو مجالس کے اندر کتنی اہمیت دینی ہے, خطابت کو مجالس کے اندر کتنی اہمیت دینی ہے. یہ عنصر کہاں سے بیچ میں آ گیا, اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اس اصول کی دخالت اس طرح سے ہوئی کہ جب بھی آپ اور میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو منطق میں مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ دلیل ہے, خطابت ہے, شاعری ہے, جدل ہے, کیا چیز ہے یہ. اور یہ جو مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں یہ دلائل کی طاقت کے تحت بنتی ہیں. مثلا اگر گفتگو مبالغے پر مبنی ہے تو اس کو ہم شاعری کہتے ہیں. شاعری میں صرف مبالغہ آرائی ہوتی ہے, اس میں حقائق کے اوپر گفتگو کم ہوتی ہے. اگر آپ کی گفتگو 100% ٹھوس دلائل کے اوپر مبنی ہو تو اس کو ہم برہان کہتے ہیں کہ واقعا دلیل ہے اس کے اندر, دلیل کے سوا کچھ نہیں ہے. الفاظ کی کوئی کثرت نہیں چاہیے, الفاظ کی قافیے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں صرف مفہوم پہ توجہ ہوتی ہے, اس کے سوا کسی چیز پہ توجہ نہیں ہوتی. ایک اور فن ہے جس کو ہم خطابت کہتے ہیں. فن خطابت وہ ہوتا ہے جس کے اندر معمولاً لوگوں کے جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے, عقل کی دخالت اتنی ہوتی ہے کہ جذبات ٹھنڈے نہ ہوں, بس جذبات اپنے عروج پر رہیں, یہ خطابت کا ہنر ہوتا ہے. تو یہ فیکلٹی بھی بہت ضروری ہے. مثلا اگر آپ ایک دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہاں آپ برہان سے کام نہیں لے سکتے کہ آپ اس کے سامنے فلسفی دلائل پیش کریں کہ بھئی اس لشکر کے سامنے کہ اس سے لڑنا بہت ضروری ہے. نہیں, وہاں پہ آپ کو خطابت چاہیے ہوتی ہے. جب آپ خطابت کرتے ہیں تو اس خطابت کے نتیجے میں لشکر میں جوش آتا ہے اور وہ اٹھ کے دشمن پہ حملہ کر دیتے ہیں. بس اس فن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر یہ فن برہان کی جگہ جا کر بیٹھ جائے تو پھر معاملہ بہت خراب ہونے لگتا ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی فلسفی شاعری شروع کر دے تو فلسفہ ختم ہو جائے گا, شاعری باقی رہ جائے گی. اب ہمیں ایک اصولی سمجھوتا کرنا پڑے گا, یہ منبر کس فن کے لیے ہے, کس کیٹیگری کے لیے. یہ فن حقائق بیان, یہ جو منبر ہے, یہ جو پورا انسٹیٹیوشن ہے آپ کے سامنے مجلس, اس میں کیا اصل ہے؟ اس میں اصل شاعری ہے, اس میں اصل خطابت ہے, اس میں اصل جدل ہے. جدل کسے کہتے ہیں؟ جدل وہ ہوتا ہے جس میں حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, سامنے والے کو خاموش کرنا ہوتا ہے. بس حقیقت سے خاموش کرو یا غیر حقیقت سے خاموش کرو, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. سامنے والا جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اسکات الخصم, دشمن کو چپ کرا دو, اس کو ہم کہتے ہیں جدل. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے جدل کرنا ہے, شاعری کرنی ہے, خطابت کرنا ہے یا نہیں, برہان دینا ہے, عقل اور حکمت کی بات کرنی ہے. یہ ہمیں پہلے سے طے کر لینا چاہیے. اچھا, اگر ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام میں فن تقریر کا کوئی نمونہ آپ کو نہج و بلاغہ سے بڑھ کے نہیں ملے گا. امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجیں, محمد و آل محمد. کوئی مثال اس سے بڑھ کر نہیں ملے گی. اور جب آپ نہج البلاغہ کے خطبات پہ تشریف لے جائیں, اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں, تو میں ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کروں آپ کی خدمت میں. آپ سب کے گھروں میں نہج البلاغہ موجود ہے, الحمدللہ رب العالمین. فرض کیجئے ہم اپنے ملک کے مشہور ترین خطیب سے یہ کہیں کہ وہ نہج البلاغہ کے کسی بھی خطبے کو بہترین خطابت کے لہجے میں لوگوں کے سامنے پڑھے, اپنی طرف سے کچھ نہ پڑھے, صرف نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ لے لے, اس کو خطابت کے جو جوہر دکھا سکتا ہے لہجے کے ذریعے سے, اپنی طرف سے لفظ کا اضافہ نہ کرے. چونکہ امیر المومنین نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا لوگوں کے سامنے, لفظ کا اضافہ نہ کرے, اب اس خطبے کو کسی بھی لہجے میں پڑھ لے, آپ سمجھ لیں اس مجلس میں کیا ہوگا. اس مجلس میں ہمارے سٹینڈرڈز میں کسی کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. ہمارے جو مشہور سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق اس میں کسی کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اور میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, چاہے وہ کسی بھی قسم کا لہجہ استعمال کر لے, دلچسپی نہیں لا پائے گا. اچھا, کیوں نہیں لا پائے گا؟ چونکہ نہج البلاغہ کے خطبات خطابت نہیں ہے, فلسفہ اور دلیل ہے, خطابت نہیں ہے. ہم نے نام اس کا خطبہ رکھا ہے, لیکن یہ خطبہ ہونے کے باوجود فلسفی ہے, دلائل سے بھرپور ہے. ہاں, اس کے اندر بعض اوقات الفاظ کے قافیے بھی ملتے ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں, جو پہلا ہی خطبہ ہے جو توحید کے اوپر ارشاد فرمایا ہے, تو اس میں قافیہ بھی مل رہا ہے, لیکن قافیے کے ملنے کے باوجود جو عقلی دلائل کی سطح ہے وہ برہان سے کہیں کم نہیں ہے, کسی بھی طرح کم نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری قوم کی فکری سطح 1400 سال پہلے کے امیر المومنین کے مخاطبین سے بہت کم ہے, بہت کم ہے. ان کو وہ خطبے سمجھ میں بھی آتے تھے، ان پر وہ اثر بھی لیتے تھے، لیکن یہاں پہ وہ تاثیر نظر نہیں آتی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ہماری مشکل تھی کہ جو کچھ مجالس کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بھی تقریباً 10 سال اور سینئر، ان کی نسل کا بہت وقت ضائع ہوا ہے. اگر میری عمر اس وقت 40 سے کچھ اوپر ہے، اگر کسی کی عمر نزدیک کوئی 50 اور 55 کے درمیان میں ہو، میرا خیال ہے اس نسل کا وقت بہت ضائع ہوا ہے، اس نسل کا وقت بہت ضائع ہوا ہے. خوش نصیب وہ ہیں جن کی عمر اس وقت 25 کے قریب ہے، وہ بہت خوش نصیب ہیں، ان کا وقت بچ گیا ہے، کیونکہ امپروومنٹ آنا شروع ہو گئی ہے. اور گزشتہ صرف 10 سال کے اندر کراچی کے مجالس کے ممبر پہ واضح تبدیلی حاصل ہوئی ہے، واضح تبدیلی حاصل ہوئی. اچھا، یہ سارا مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ یہاں پر بھی ہماری ایویلویشن ہونی ہے، کیونکہ یہ علاقہ بھی مشہور ہے اسی کام کے لیے کہ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ سننے والے کہنے والے سے سنا جائے، اس کی ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے، مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے. نتیجہ نہ تنقید کا میدان رہتا ہے، نہ اصلاح کا میدان رہتا ہے، نہ تعمیر رہتی ہے. تو میں نے اس مشکل سے بچنے کے لیے کہ کہیں پھر کوئی اسی کام میں مشغول ہو جائے، 4 دن اپنے بھی ضائع کرے میری بھی ضائع کرے، میں نے پہلے دن سے آپ کی خدمت میں 2 ٹوک واضح واضح کہہ دیا کہ اگر کوئی اس ہدف سے یہاں پر آیا ہے تو 4 دن وقت ضائع ہوگا، میں نے خطابت نہیں کرنی ہے، میں نے کسی خطابت کا کوئی جوہر نہیں دکھانا ہے، نہ مجھے آتی ہے. میں جو کام کرنے کی کوشش کروں گا وہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات خود سیکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، سلیس واضح زبان کے اندر. اس کے لیے جو سب سے اہم چیز چاہیے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ اور میں اپنے فکر کو باقی تمام چیزوں سے آزاد کر کے سب سے پہلے سننے کے مرحلے میں داخل ہو جائیں. اگر کوئی بھی آپ کسی بھی کالج، یونیورسٹی، کسی بھی اچھے اکیڈیمک لیول کے اوپر کسی لیکچر کو سننے جائیں، پہلی کوشش استاد کی یہ ہوتی ہے بچوں کو خاموش کروائے. یہ بچوں کو خاموش کیوں کرواتا ہے؟ یعنی میں تجربے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ کلاس 6 سے لے کر ماسٹرز تک تمام لیول کو پڑھا چکا ہوں، تجربے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جائیں، پڑھانے کے لیے جائیں، تو وہاں کی مینجمنٹ آپ کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن سے زیادہ کلاس کنٹرول میں آپ کی اسکل دیکھے گی. وہ آپ کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن پہ کم توجہ دیں گے، سب سے پہلے وہ دیکھیں گے کہ کلاس کنٹرول کر لیتے ہیں، اگر کر لیتے ہیں جاب دینے کی بات بنے گی، ورنہ جاب دینے کی کوئی بات نہیں بنے گی. اچھا، یہ کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سننے والے اپنے ذہن میں کہیں اور مشغول ہیں، سیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیکھیں گے ہی اس وقت، مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب پہلے ذہن سے سارے افکار کو نکال کر سننے کے میدان میں داخل ہوں گے. تو آپ کو تنقید بھی کرنی ہو، اصلاح بھی کرنی ہو، تو پہلے سننا تو پڑے گا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. پہلا مرحلہ یہ ہو کہ آپ سماعت فرمائیے، فکر کی تمام قیود سے آزاد ہو کر کچھ اور سوچے بغیر سن لیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی خاصیت یہ ہوتی ہے الذین استمعون القول فیتبعون احسنہ. مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو قول کو سن لیتے ہیں، پھر جو بہترین ہوتا ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں، اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ کہ آپ سننے کے بعد ضائع نہ ہونے دیں، جیسے خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی میں نے کوئی اچھی بات سنی اور اس کو ضائع کر دیا، اس کا مطلب ہے میں نے خدا سے مزید سننے کی توفیقات بند کروا لی ہیں. یہ ہوگا، یعنی اگر میرے سامنے کوئی اچھی بات کہی گئی اور میں نے اس بات کو ضائع کر دیا اپنی زندگی کے اندر، اس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے میں خدا نے متعال سے کہہ رہا ہوں خدا ہے مجھے مزید اچھی باتیں نہ سنا، میں سننے کا اہل نہیں ہوں، میرے دروازے بند ہو جائیں گے. کیونکہ جس طرح ہر نعمت کے اوپر قانون یہ ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. عذاب شدید کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عذاب شدید کا پست ترین درجہ یہ ہوتا ہے خدا وہ نعمت چھین لیتا ہے، پست ترین کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے نعمت چھین لیتا ہے. اب ذرا تصور فرمائیے، اچھی بات اللہ کی نعمت ہے، اچھی بات اللہ کی نعمت ہے، اگر کوئی شکر بجا لائے اس پر عمل کرے تو خدا بڑھا دیتا ہے، مزید اچھی باتیں سنے گا، اور اگر کوئی شکر بجا نہ لائے کفران نعمت کرے تو خدا کا عذاب شدید ہے. کم از کم عذاب شدید کیا ہے؟ اس نعمت سے محروم کر دے گا، اس کا مطلب ہے یہ مزید اچھی باتیں نہیں سنے گا، معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اچھی باتیں مزید آئیں، میرا علم بڑھے، اس کا صرف ایک راستہ ہے، جب بھی میں کوئی اچھی بات سنوں اس پر عمل شروع کروں، یہ زندگی میں اچھے کام کا راستہ ہے. بس آپ کوئی روایت پڑھیں، آپ کو روایت لگ رہا ہے کہ اہل بیت کی روایت ہے، معصوم کی صحیح روایت ہے، کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، دو راستے ہیں، یا عمل کریں گے یا عمل نہیں کریں گے. اگر عمل نہیں کریں گے مزید روایات کے دروازے بند ہو جائیں گے، اگر عمل کریں گے تب خدا نے متعال مزید علم کے دروازے کھول دے گا. بس اس بات کے سائے میں ایک قانون سمجھ لیتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے آئے اور مجھ سے کہے کہ علم کیسے ملتا ہے، تو علم پڑھنے سے نہیں ملے گا، علم سننے سے نہیں ملے گا، علم عمل کرنے سے ملے گا. جو بات صحیح سنیں اس پر عمل شروع کر دیں، جیسے آپ یہ کام کریں گے علم کے دروازے کھل جائیں گے، مزید علم حاصل ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے بات سنی اچھی اور عمل نہیں کی، علم کے دروازے بند ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو مان لیں تو کیا ہم قانون بنا سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں جہالت کیوں پھیلی ہے؟ اس وجہ سے پھیلی ہے، اس معاشرے نے چند علماء کے ساتھ ناقدری دکھائی ہے، اس معاشرے نے چند علماء کے ساتھ ناقدری دکھائی ہے، ان علماء کی ناقدری کے نتیجے میں علم کے دروازے بند ہوئے ہیں، علم کے دروازے بند ہوئے. اس علم کے دروازے بند ہونے کے نتیجے میں پورے معاشرے پہ ایک ایسی فضا چھا گئی جس میں علم نہیں تھا. اب اس کو اگر صحیح کرنا ہے تو اس کا راستہ صرف یہی ہے، علم کی قدر کر لیں، جہاں سے علم ملے اسے حاصل کر لیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ خدا اس قوم کی علمی صورتحال کو بہتر کر دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان تمام عرائض کے ساتھ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. عرض یہ تھی آپ کی خدمت میں کہ خدا تعالی نے کسی بھی چیز کو ابس خلق نہیں کیا. اگر ابس خلق نہیں کیا، حتیٰ جانوروں، حشرات اور جمادات کو بھی ابس خلق نہیں کیا، تو ہمارا بنیادی ترین مقصد کیا ہے؟ یہ جو خدا تعالی نے شریعت بھیجی ہے اس کا اصلی ترین مقصد کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی کام کے سائے میں چل رہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اصلی ہدف ہوتی ہیں. مثلا چونکہ ہم ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد امام بارگاہ الحق ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ کسی بھی علاقے میں موجود مسجد کا اصلی ترین ہدف کیا ہے؟ اصلی ترین مقصد کیا ہے؟ اصلی ترین پہ میں اصرار کیوں کر رہا ہوں، اس کو مقرر عرض بھی کر رہا ہوں اور لہجے میں زور بھی دے رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خود بخود ہونی ہیں، مثلا مسجد ہوگی تو کچھ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، مسجد ہوئی اور مولانا صاحب ہوئے تو جماعت بھی ہو ہی جائے گی. اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا، آیا مسجد کا اصلی ہدف بس چند لوگوں کا آنا، جماعت پڑھنا اور گھر جانا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کچھ اور ہدف ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اصلی چیز نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے فرض کیجئے آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، چونکہ میں ایجوکیشن سے تعلق ہے تو مثالیں اس طرح سے دیتا ہوں، اسکول جاتا ہے صبح کو تیار ہوتا ہے اور آپ اس کی تیاری پہ ٹھیک ٹھاک وقت لگاتے ہیں، آپ اس کی فیس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں، توجہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سال کے اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے بچہ فیل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اب آپ کا ذہن کیوں فیل ہونے سے ڈر رہا ہوتا ہے؟ آپ کا ذہن اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہم نے کارروائی کی تھی یہ ایک ہدف کے ساتھ تھی. وہ ہدف کیا تھا؟ وہ یہ کہ یہ کامیاب ہوں گے اور علمی مدارج میں اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. اگر سب کچھ ہو رہا ہے، بچے کا اسکول چل رہا ہے، گاڑی بھی آ رہی ہے، یونیفارم بھی پہن رہے ہیں اور کتابیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں اور کلاسیں بھی ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے لیکن فیل ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اصلی کام نہیں ہو رہا، بلکہ اب تو ایک اور مشکل ہو گئی ہے. وہ یہ کہ پاس بھی ہو رہے ہیں اور اے لیول بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن علم پھر بھی نہیں مل رہا ہے. البتہ اتنی ہمارے اندر گہرائی نہیں ہے کہ ہم اتنی دور تک جا کے دیکھ پائیں، لیکن کم از کم جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں مجھے کہ اگر بچہ فیل ہی ہو رہا ہے تو کم سے کم ایک چیز سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ وہ اصلی کام تو حاصل نہیں ہوا، پھر باقی کا کیا فائدہ. اب ہم اپنے بارے میں یہ طے کر لیں ہماری زندگی کا اصلی ترین مقصد کیا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق، اسکول کی مثال ہم پر کیسے فٹ ہوگی. اس سلسلے میں چند جملات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے اندر مادہ بھی ہے اور روح بھی ہے. کچھ تقاضے اس کے مادی تقاضے ہیں، وہ مادی تقاضے پورے ہونے ہیں ہر صورت میں. مثال کے طور پر اگر کسی کو مختصر ترین مقدار میں غذا ملتی رہے اس کا جسم بڑھتا رہے گا. آیا یہ اصلی هدف ہے؟ کسی انسان کا جسم بڑھتا رہے یہ اصلی هدف ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اصلی هدف نہیں ہے. مثلا مصائب کا تذکرہ نہیں ہے لیکن مثلا شیرخوار 6 ماہ کا بچہ بغیر جسم بڑھے دنیا سے چلا گیا لیکن انسانیت کے سارے کمالات کو لے کر گیا، جبکہ اس کا جسم نہیں بڑھا. 6 ماہ کے شیرخوار کا جسم کتنا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جسم بڑھنا هدف نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو خود بخود ہوگی. اب ذرا تصور کریں یہ وہ چیز جو اصل هدف نہیں ہے، اس پر ہماری توجہ کتنی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں والدین کی اصلی توجہ ہوتی اسی چیز کے اوپر ہے کہ جسم صحیح بڑھ رہا یا نہیں بڑھ رہا، طبیعت کیسی ہے اس بچے کی. اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ فرض فرمائیے میں نے جاب کی، میں نے محنت مزدوری کی، میں نے کچھ کمایا بزنس سے، جاب سے، جس طرح سے بھی، گھر بار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، زندگی بھی گزر رہی ہے، کھانا کھاتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، ان میں سے کون سی چیز اصلی ہے؟ زندگی کا اصلی مقصد ان میں سے کون سا؟ اچھا کیسے پتا چلے کہ یہ اصلی مقصد نہیں ہے؟ اس خاطر کہ یہ جتنے کام میں کر رہا ہوں یہ تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے رہ کر جانور بھی کرتا ہے. یہ سارے کام کچھ اوپر کچھ نیچے، کچھ بہتر کچھ کم تر جانور بھی کرتے ہیں. مثلا میں نے ساری جد و جہد کرنے کے بعد اپنے شکم میں غذا ڈالی ہے، یہ جانور بھی کرتا ہے. ساری محنت کرنے کے بعد رات کے چند گھنٹے سکون کی نیند سویا ہوں، جانور بھی یہی کرتا ہے. ساری محنت کرنے کے بعد میرے خاندان کے کچھ افراد ہیں، جانوروں بھی بہت ایسے. بہت محنت کر کے میں نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ہے، جانور بھی یہی کرتا ہے. ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو جانور نہیں کرتے. اور میں ایک دفعہ کل عرض کر رہا تھا شاید کہ ہمارے اور جانوروں کے بہت سارے کاموں میں صرف وسیلے کی تبدیلی کا فرق ہے، اصل میں جانوروں والے ہی. مثلا اگر میں کماتا ہوں اور کمائی کے اندر ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہوں اور اس کمائی کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھرتا ہوں تو جانور بھی اینڈ میں جا کر محنت کر کے پیٹ کو بھر لیتا ہے. اس کا مطلب ہے میں نے بھی پیٹ بھرا، اس نے بھی پیٹ بھرا، اس نے ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی، میں نے ٹیکنالوجی استعمال کی، بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہوا. بس یہ چیزیں ہدف نہیں ہیں. اب ذرا تصور کریں کہ جو چیزیں ہدف نہیں ہیں صرف اس دنیا میں رہنے کا ایک لازمہ تھا، اس پر کتنی محنت ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اسکول کے اندر ٹرانسپورٹیشن پر بہت اہمیت ہے، یونیفارم پر بہت اہمیت ہے، صفائی ستھرائی کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے، اوقات کی پابندی انتہائی زیادہ ہے، صرف ایک مشکل ہے، بچے پڑھ نہیں رہے. تو اتنے ڈھیر سارے لوازمات پر اتنی اہمیت دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم زندگی کے لوازمات پر ضرورت سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور وہ جو اصلی ترین چیز تھی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اکثر نے اس بات کو سوچا بھی نہیں ہے کہ وہ اصلی چیز تھی کیا. وہ لوازمات میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں. اب ایک نارمل لائف سوچئے، صبح کو 7 بجے اٹھنا ہے، عبادات کا تذکرہ ذرا کم لوگوں کے لیے مطرح ہوتا ہے، صبح کو 7 بجے اٹھنا ہے، تیاری کرنی ہے، مثال کے طور پر کام کاج پہ جانا ہے، کام کاج سے رات کو فارغ آنا ہے، دسیوں فکروں کے بوجھ کو لے کر آنا ہے، دن بھر کے اندر جو کچھ ہوا اس کی پریشانیوں کو گھر لے کر آنا ہے، تھوڑی سی استراحت کرنی ہے، اس میں کچھ جائز اور کچھ ناجائز امور کو انجام دینا ہے، اور اس کے بعد سو جانا ہے. اور یہ زندگی کا خلاصہ ہے. اصل اس میں سے کیا ہے؟ اصل اس میں یہ ہے کہ کمائی کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. یہ اشرف مخلوقات کی زندگی ہے. اشرف مخلوقات اس لیے تھے، یہ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک شریعت بھیجنے کا ہدف تھا کہ کچھ لوگوں کی کمائی ہوتی رہے، زاد و ولد ہو، بچے ہوں، خاندان ہو، اور ختم ہو جائے معاملہ. ہاں، پر میں خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہدف نہیں ہے. اگر یہ ہدف ہو تو پھر اشرف مخلوقات کس بات کے ہیں؟ ان میں سے کوئی چیز ہدف نہیں ہے. اب اینڈ میں جا کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل بن گئی ہے، اینڈ میں جا کر چند منٹ اور آپ کے لوں گا، یہ دیکھتے ہیں کہ اصلی ہدف کیا ہو سکتا تھا، اس کے پیرامیٹرز کیا کیا ہو سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا عظم تعالیٰ کے نظام کے اندر ایک انسان دنیا میں آئے، اس دنیا سے چلا جائے، اس نے کتنی مقدار کمائی کی، اللہ کے نظام میں اس کی زیادہ ویلیو نہیں ہے. جس نے کچھ نہیں کمایا وہ بعض اوقات کامیاب ترین ہے، جس نے بہت کچھ کمایا وہ ناکام ہے، اور الٹا بھی ممکن ہے کہ جس نے کچھ نہیں کمایا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے بہت کچھ کمایا وہ کامیاب ہو گیا. یہ سب ممکن، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں. کتنے بچے تھے، کتنا خاندان تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنی شہرت تھی، کتنی طاقت تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت کس چیز کی؟ اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کے پاس کائنات کے حقائق کا عرفان کتنا تھا، اس نے کائنات کے حقائق کو کتنا پہچانا تھا. کائنات کے حقائق کسے کہتے ہیں؟ کچھ کائنات کے اسرار ہیں جو عام لوگوں کی فکری طاقت سے بہت اوپر ہے، ان کی گفتگو نہیں ہو رہی کہ مولانا نے جس کے اوپر بہت سارے اشارے مختلف خطبات کے اندر فرما دیے، اس کی گفتگو نہیں ہو رہی. کچھ کائنات کے حقائق ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حقائق کو کتنا پہچانا. مثلا حقیقتیں کیا کیا ہیں؟ سادہ ترین حقیقت، کائنات کی عظیم و شان ترین سادہ ترین حقیقت، خود خدا نے متعالی، پہچانتا یا نہیں پہچانتا. اچھا، اب جاننا ایک چیز ہے، پہچاننا ایک اور چیز ہے. جاننے اور پہچاننے میں فرق کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ میرے گھر کے ہمسائے میں کوئی آدمی رہتا ہے جس کو میں ہر روز دیکھتا ہوں، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ فنا آدمی کو جانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے گھر کے برابر میں رہتا ہے. اور کوئی مجھ سے پوچھے اس کے اخلاقیات کیسے ہیں، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جانتا ہوں لیکن اتنا نہیں پہچانتا. اب ذرا یہ سوچیں، ہم خدا کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ ہم خدا کو جانتے ہیں، ہے، پہچانتے نہیں ہیں. پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسماء حسنہ کو سمجھنا ہوگا. جو اسماء حسنہ کو سمجھ جائے، یہ خدا نے متعال کی پہچان ہے. اب ایک سادہ اسماء حسنہ کا لفظی ترجمہ ہمیں بھی پتہ ہے. مثال کے طور پر رحمان رحم کرنے والا ہوتا ہے، علیم جس کے پاس علم ہو، قدیر جس کے پاس قدرت ہو، حکیم جس کے اندر حکمت ہو، یہ سادی سادی چیزیں مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ سب جاننا ہے. پہچان کتنی ہے؟ اگر جان ہو اور پہچان ہو، پھر تیسرا مرحلہ داخل ہوتا ہے، ایمان بھی ہے اس کے اوپر یا نہیں ہے. ایمان کتنا ہے؟ میں برابر والے کو جانتا ہوں کہ میرے گھر کے برابر میں رہتا ہے. پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں. اس پر یقین ہے؟ اس پہ یقین ہے. یہ تیسرا مرحلہ. یہ ہماری زندگی کا ایک ہدف تھا. علم اس معنی میں علم انسان کی زندگی کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ وہ معلومات حاصل کرے، علم حاصل کرے، اپنے اطراف کو پہچاننے کی کوشش کرے. کتنی ہی دعاؤں کے اندر خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں علم دوں، معرفت دوں. البتہ علم اور معرفت ہمارے یہاں میں نے عرض کیا مجمل ہے، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا تفصیل سے معرفت کے لیے عرض کیا. اچھا، اگر کسی کے اندر معرفت ہوئی تو کیا ہوگا؟ معرفت کے نتیجے میں خود بخود کچھ صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. یہ دوسرا ہدف ہے کہ میں اور آپ انسان آئے ہیں یہاں پر، گویا میں اور آپ جس حالت میں آئے ہیں یہاں پر اس کو ہم اگر اعداد میں شمار کریں تو ہم 00 پر آئے ہیں. بہت ساری صلاحیتیں لے کر آئیں اوپر جانے کے لیے، اور بہت ساری مشکلات ایسی لے کر آئیں جس کے نتیجے میں نیچے بھی جا سکتے ہیں، تو ہم 00 پر آئیں. اگر ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں گے تو ممکن ہے لاکھ پہ پہنچ جائیں گے، جس کو ہم فرشتوں سے بہتر کہہ سکتے ہیں. اور اگر پروان نہیں چڑھائیں گے تو ممکن ہے حشرات سے بدتر ہو جائیں گے. یہ سب کسب روایات کے اندر موجود ہے. یہ ہماری زندگی کا اصلی ترین مقصد ہوا کہ اس دنیا میں سب کو 00 پر بھیجا ہے، اینڈ میں کچھ لوگوں نے کئی لاکھ درجات سے حاصل کرنے کے بعد یہاں سے جانا ہے، اور کچھ لوگوں نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ اپنے اس 00 کی صلاحیت سے بھی محروم ہو کر اس دنیا سے جانا ہے. میں اور آپ کون؟ ہم اور آپ کیا حاصل کر پائے؟ اور میں اور آپ ابھی دیکھ چکے ہیں کہ مادیات کے اندر کوئی بھی چیز حاصل کرنا یہ حاصل کرنا نہیں ہے، یہ لازمہ ہے زندگی کا، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. بس یہ اصلی ترین ہدف ہے. اس ہدف کے حصول کے لیے راستہ کیا ہے؟ عبودیت، اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی اس کا راستہ. اگر کوئی بندگی کے اوپر چلے گا اپنے مقصد کو حاصل کرے گا، بندگی سے باہر آ جائے گا اس مقصد کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا. اور یہ ساری گفتگو اس کے لیے ہوگی جو اس کو اہمیت دے رہا ہوگا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو اہمیت دے دیں، اس کو قبول کر لیں کہ ہاں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، پھر بات آگے بڑھے گی. تو عزیزان محترم، ہم اور آپ خدا نے متعال کی طرف سے اس میدان کے اندر اتارے گئے ہیں اس ہدف کے ساتھ کہ میں اور آپ لوازمات کو اس کی حد میں رکھیں گے، اہداف کو ان کی حد میں رکھیں گے، اہداف کے اوپر محنت کریں گے، لوازمات میں کم از کم کے اوپر اکتفا کر لیں گے. ہمارے پاس روایات اس سلسلے میں بہت موجود ہیں. اور راستہ جو رکھا گیا ہے وہ عبودیت کا رکھا گیا ہے. یہ بندگی کا پہلا فلسفہ ہے. اگر اس کو آپ اختیار کر لیتے ہیں تو زندگی میں تعمیر، ترقی، اصلاح، تنقید سب کے دروازے کھلتے ہیں. اور یہ اس چیپٹر میں بس آخری جملہ تو اور عرض کرتا چلوں کہ ان سب کے اندر ایک خاص نظام اللہ کی طرف سے کار فرما ہونا چاہیے جس میں میرے جیسے کہنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کوئی کہنے والا آپ کے لیے کسی مشکل کو حل نہیں کر پائے گا. یہ میکانزم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خود ہی عمل کریں گے اور خود ہی خدا نے مطالب کے لیے دروازے کھولے گا. کیونکہ وہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں یقیناً 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 ہم ان کی ہدایت کر دیتے ہیں. اس میں کسی تیسرے فرد کی دخالت نہیں ہے. تو یہ جو بولنے والے ہوتے ہیں یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ انسان کی اپنی جدوجہد کے لیے اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جدوجہد کر لیں، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں. بس میں نے خود جدوجہد کرنی ہے، آپ نے خود کوشش کرنی ہے. اگر آپ اس کے اندر مدد چاہتے ہیں تو کوئی مدد اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں مل پائے گی. در اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں میں آٹا تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ تقسیم کرنے کے لیے تھا. اس در کا مقصد لوگوں کے صرف شکم کو بھرنا نہیں، لوگوں کے شکم اور طریقوں سے بھرے جا سکتے تھے. خدا نمتان نے لوگوں کی ارواح کو کمال تک پہنچانے کے لیے در اہل بیت اطہار علیہ السلام رکھا. لہذا اہل بیت کے جو اصلی ترین اصحاب تھے وہ کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دنیا کی کوئی چیز طلب نہیں کرتے تھے. اب تعجب سے دیکھیں اس بات کو، کہیں پہ بعض اور جگہ پیش کیا تو بعد میں صحیح شاید میں نے منتقل نہیں کیا کہ شاید سننے والے نے نہیں سنا تو مشکل بن گئی. آپ خود اس بات پہ توجہ کر سکتے ہیں کہ حضرت محسن تمار نے امیر المومنین سے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے مولا سولی سے اتار دیں, ورنہ کر سکتے تھے. میں اور آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو نہیں کہتے کہ مولا ہماری مشکل کو حل کریں, ہم لوگ کہتے ہیں. تو کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے, تو کیوں نہیں کہا پھر انہوں نے؟ یہ کسی کے سامنے جب کہا تو وہ سمجھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, چونکہ محسن تمار نے نہیں مانگی. نہیں, مدد مانگنی چاہیے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر مدد مانگ لیتے تو کس چیز سے محروم ہو جاتے. ان کو کچھ اور مل رہا ہوگا مولا کے در سے, لہذا انہوں نے مولا سے پست چیز میں مدد نہیں مانگی, بلند چیز میں مدد مانگی. محسن تمار نے بھی مدد مانگی ہے, لیکن جو حاصل کرنے کے لیے مانگی وہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے تھے. انہوں نے مولا سے کچھ مانگا اور مولا نے دیا, لیکن دینے کی شکل میں سولی ملی ہے. چونکہ اس چیز کو لینے کا تقاضا یہ تھا کہ سولی پہ چڑھنا پڑے گا. انہوں نے کوئی ایسی چیز مانگ لی تھی جس کے نتیجے میں مطلوب یہ تھا کہ اگر یہ چاہیے تو ایسے جان دینی پڑے گی. انہوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے اس کو قبول کر لیا, کہا کہ اگر میں نے یہ دعا مانگی ہے اور اس دعا کے نتیجے میں ایسے جان دینی پڑے گی تو مجھے قبول ہے. قبول کر لیا, قبول کر لیا, سولی پہ چڑھ گئے. اب ان کو کیا مدد مانگنی تھی امیر المومنین سے کہ مولا میری مدد کریں کہ میں سولی سے بچ جاؤں؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے سولی کو مانگ لیا تھا, تو اب مدد مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. کاش ہم لوگ بھی کوئی بڑی اونچی دعا مانگ لیتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سانحات پہ ہم اہل بیت سے نہیں کہتے کہ ہماری ان سانحات سے جان چھوڑائیں, ہم نہیں کہتے. ہم طلب کر لیتے کہ ان مشکلات میں اور ڈالیں, کیونکہ ہمیں بڑی چیز مطلوب ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگوں نے اہل بیت کی راہ میں جانے دی ہیں, انہوں نے کبھی مشکلات پر یہ نہیں کہا ہم نے اس مشکل سے چھڑا ہے. ورنہ میں اور آپ خود جانتے ہیں جو لوگ میدان کربلا میں تھے سید الشہداء, تو خود ان سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جان چھڑاؤ اور چلے جاؤ. جب سید الشہداء خود شب عاشور یہ کہہ چکے تھے کہ تم لوگ میدان سے چلے جاؤ, اب اگر کوئی روزے عاشور کہتا مولا اس مشکل سے میری جان چھڑائیں, تو تمہیں کھڑے رہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر شب عاشور باہر چلے جاتے. لہذا کسی نے نہیں کہا کہ مولا اس مشکل سے ہماری جان چھڑائیں. سب نے خود سے اس شہادت کو قبول کیا, اس مصیبت پہ تحمل کیا, اور ان تمام مصیبتوں کو تحمل کرتے ہوئے کمالات کو حاصل کیا. اور ان تمام کے اندر جس چیز نے کام کو آسان کر دیا وہ یہ تھا کہ خود اہل بیت اطہار اور ان کی مخدرات ان سے زیادہ مصیبتوں کو جھیل رہی تھیں, اس کام کو آسان کیا. مثلا اگر کوئی حضرت زہیر بن قین کے واقعے کے اوپر توجہ دے, حضرت زہیر وہ تھے کہ جو سید الشہداء کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے. جیسے ہی سید الشہداء کہیں پر اپنا خیمہ لگاتے تھے, حضرت زہیر اس مقام سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب سید الشہداء کا قاصد ایک موقع پر خود زہیر کے خیمے کے اندر پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ سید الشہداء طلب کر لیں, تو زہیر میں جرات نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ میں آتا ہوں, اور نہ یہ جرات ہوئی کہ کہیں میں نہیں آتا. کہا تم جاؤ اور میں اس پہ فیصلہ کروں گا. دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے. پھر ان کی زوجہ نے بیچ میں مداخلت کی اور پوچھا کہ کیوں دعوت کو قبول نہیں کرتے, نواز رسول ہے. زہیر کا واقعہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت اچھا ایک نمونہ عمل ہے کہ زہیر یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں سید الشہداء کے راستے پر چلوں گا تو میرے لیے بہت سعادتیں ہیں, لیکن ایک مشکل میں مبتلا تھے. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میرے اہل خانہ اس مصیبت کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مجھے مشکل اپنے لیے نہیں ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, مشکل میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. ان کی زوجہ نے غیرت دلائی کہ نہیں, نواسے رسول ہے, آپ کو جانا چاہیے, ہر صورت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس موقع پر زہیر نے گفتگو کو تبدیل کیا اور کہا کہ اگر میں جاتا ہوں, اگر مجھے جانا ہی ہے, تو میں تمہیں طلاق دے کر جانا چاہوں گا. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ زہیر کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ عورت مشکلات کو کس حد تک تحمل کر سکتی ہے. تو زہر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے مرنے کو تحمل کر سکتا ہوں، لیکن میری شہادت کے بعد جو تمہارے ساتھ پیش آئے گا اس کو نہیں معلوم تم تحمل کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتی. بس سب کچھ آ کر رک گیا تھا اس بات پہ کہ زوجہ زہیر کے اندر تحمل کتنا ہے، آیا مصیبتوں کو تحمل کر سکتی ہیں. اب آپ ان کے جواب سے بہت اچھی طرح دے سکتے ہیں کہ انہوں نے زہیر سے صرف یہ پوچھا کہ کیا سید الشہداء کے ساتھ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، کیا بی بی زینب بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. اب یہ زوجہ زہیر کہاں سے ہمت حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ ہمت حاصل کرنا چاہ رہی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہ میں بھی عورت ہوں اور وہ بھی عورت ہے، اگر زہیر کے شہید ہونے سے میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو بی بی زینب پر سید الشہداء کے شہید ہونے کے بعد بہت مصیبت آئے گی. یہ زوجہ زہیر بھی سمجھ رہی ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت بی بی زینب کے لیے آسان کام نہیں ہوگی، لہذا انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کیا سید الشہداء کے ساتھ بی بی زینب بھی ہیں، اور جواب ملا کہ ہیں تو بس اتنا کہا کہ اے زہیر مجھے بی بی زینب کے پاس بھیج دو. جس طرح ان پر مصیبت آئے گی میرے اوپر بھی مصیبت آئے گی، اور جس طرح وہ تحمل کریں گی میں بھی تحمل کروں گی. گویا زہیر کو پتا تھا کہ بی بی زینب پر بہت مصیبتیں آئیں گی اور ان کو پورا اعتماد تھا کہ بی بی زینب اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گی. یہ ساری کی ساری مشکلات لوگ جھیل رہے تھے چونکہ بی بی زینب کے اوپر سب کو اعتماد تھا. سید الشہداء امیر المومنین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سب کے سب جانتے تھے بی بی زینب کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے، سب کے سب جانتے تھے. اگر ہم ان روایات کو قبول کریں جو مصائب کے دوران بیان کی جاتی ہیں کہ سید الشہداء نے اپنی بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے تھے اپنے والد گرامی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ پورا خاندان واقف تھا کہ بی بی زینب کے اوپر کیا بیتنے والی ہے. اب اگر میں چند جملوں میں کہوں کہ حضرت ابو الفضل شہید ہو رہے تھے چونکہ بی بی زینب پر اعتماد کر رہے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو رہے تھے چونکہ ان کو پتا تھا میری پھوپھی میں بہت طاقت ہے، میری پھوپھی بہت جھیلنے والی ہے، اور اگر سید الشہداء کی حلقوں میں مبارک کے اوپر جھری چل رہی تھی تو وہ جانتے تھے پیچھے میری بہن سنبھال لے گی، اور خدا متعال نے بی بی زینب پر کتنا اعتماد کیا کہ ان پر تحفظ امامت کی ذمہ داری ڈال دی کہ سید سجاد کی جان بچے گی چونکہ زینب میدان کے اندر ہیں، کہ بار بار وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے موجود ہوئی، چاہے وہ شام غریباں کا لمحہ ہو جب وہ جلتے ہوئے خیموں میں سے لے کر آئیں، چاہے وہ 11 محرم کو قافلے کی روانگی کا مرحلہ ہو، اور چاہے وہ یزید کے دربار میں خود اپنی جان پیش کر کے سید سجاد کو بچانا ہو. یہ تمام مصیبتیں جھیلنے والی بی بی زینب جب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی ہیں تو تمام مسائل کو بھلا کر اتنا کہا ہے کہ ایک امانت آپ کی بھی جو نہیں آ سکی.
پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو کوئی جہاں کہیں بھی عزداری میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو باسل جہنم فرما. اے پاک پروردگار بالاخص جن ظالموں نے یہ سانحے انجام دیے پاکستان میں، عراق میں، دنیا کے مختلف مقامات پر، بالاخص جن لوگوں نے سانحہ عاشورہ و چہلوں کو انجام دیا تجھے واسطہ تیرے قہر و غضب کا، اے پاک پروردگار انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت و خواری ان کے نصیب میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کی سب مکر و فریب ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹا. اے پاک پروردگار جو اس معرکوں کے اندر شہید ہوئے انہیں شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما. پسماندگان کو بحق وسرائے کربلا صبر جمیل نصیب فرما.
اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں ان حوادث پہ ذمہ دار قرار دیا ہے، ہمیں ذمہ داریوں میں قرار دیا ہے پاک پروردگار، تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام حاضر کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، شب جمعہ ہے، تیری رحمت کے منتظر ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، ہمارے نام اعمال میں کمی، ہمارے مرحومین تیری مغفرت کے منتظر ہے پاک پروردگار، تجھے حجت خدا کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کی شہادتوں اور رشادتوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت